سنیچر یکم اگست سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغان طالبان کے نئے امیر ملا منصور کا پہلا صوتی پیغام منظر عام پر.
دا دشمنان خبری چی دا سور پروسہ دا دادا مذاکرات پروسہ دا دا پلانی پروسہ دا.
وہ کہہ رہے تھے کہ صلح اور امن مذاکرات کا عمل دشمن کا پروپیگنڈا ہے. تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. افغان طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ امن مذاکرات دشمن کی پروپیگنڈا مہم ہے. 30 منٹ کے اس آڈیو پیغام میں ملا عمر منصور نے طالبان سے متحد رہنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ادھر طالبان ذرائع نے کہا ہے کہ ملا اختر منصور کے نئے امیر کے طور پر تقرری میں طالبان سپریم کونسل سے مشاورت نہیں کی گئی ہے, اس لیے نیا امیر منتخب کیا جائے گا. تفصیل ذیشان ظفر سے.
طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا اختر منصور کو تمام طالبان کی جانب سے سربراہ مقرر نہیں کیا گیا, جو کہ شریعت کے قوانین کے خلاف ہے, اس لیے شورا کے اجلاس میں نئے سربراہ کا انتخاب کیا جائے گا. خیال ہے کہ طالبان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ طالبان کے رہبری شورا کے ارکان اور جید علماء نے مشاورت کے بعد ملا اختر منصور کو نیا امیر مقرر کیا ہے.
دوسری جانب افغانستان کے شدت پسند گروہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کی ہلاکت کی میڈیا پر گردش کرتی خبروں کو اب طالبان نے مسترد کر دیا ہے. طالبان کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں. بیان کے مطابق جلال الدین حقانی علیل تھے مگر اب بالکل تندرست ہیں, جبکہ گزشتہ روز کئی دیگر طالبان ذرائع نے بتایا تھا کہ وہ طویل علالت کے بعد قریباً 1 سال قبل انتقال کر گئے تھے. پاکستان کے صوبے سندھ میں حکام کہتے ہیں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں حالیہ بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی سطح 8 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گی, جو حکومتی اندازوں سے زیادہ ہے. اس حوالے سے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایمرجنسی کی وارننگ جاری کر دی ہے. پی ڈی ایم اے نے متعلقہ سرکاری محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ حساس علاقوں سے لوگوں کا انخلا یقینی بنایا جائے. اس ضمن میں کچے کے علاقے سے اب تک 3.25 لاکھ کے قریب افراد کا انخلا کیا گیا ہے. ادھر میانمار میں سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. ملک میں سیلاب سے اب تک اندازاً 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کئی روز سے جاری رہنے والی شدید بارشوں سے متاثرہ مشرقی اور وسطی علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں خوراک کی قلت ہے اور ہزاروں افراد کو انتہائی نامساعد حالات کا سامنا ہے. سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ایسا بدترین سیلاب کئی دہائیوں بعد آیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینی بچے کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. 18 ماہ کا فلسطینی بچہ یہودی آبادکاروں کی جانب سے آتش زنی کے واقعے میں ہلاک ہو گیا تھا. مسٹر بان کی مون کے ترجمان سٹیفن ڈیوجیریک نے کہا,
ایک تو سیاسی عمل موجود نہیں, دوسرا اسرائیل کی آبادکاری کی ناجائز پالیسی, اور پھر فلسطینیوں کے مکان گرانے کے سخت اور غیر ضروری اقدام سے دونوں طرف پرتشدد انتہا پسندی پروان چڑھی ہے.
عراقی کردستان کی مقامی حکومت نے کرد علیحدگی پسند گروہ پی کے کے پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ملک چھوڑ دیں. عراقی کرد حکام نے عراق میں ان فضائی حملوں میں شہریوں کی اموات کی اطلاعات پر ترکی کی بمباری کی مذمت کی ہے. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے نے کہا تھا کہ ترکی اور شمالی عراق میں کالعدم پی کے 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 ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں 1 ہفتے کے دوران 260 کے قریب کرد جنگجو مارے گئے ہیں. پاکستان نے جوہری تحقیق کی یورپی تنظیم سرن کی باقاعدہ رکنیت حاصل کر لی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان یہ رکنیت حاصل کرنے والا پہلا غیر یورپی ملک ہے. تفصیل نخبت ملک سے.
بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور سرن کے درمیان ایسوسی ایٹ ممبرشپ کے معاہدے پر دسمبر 2014 میں دستخط ہوئے تھے, جس کے بعد رواں برس جولائی میں انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن فراہم کرنے پر پاکستان کی رکنیت کو باقاعدہ حیثیت ملی. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ رکنیت ملنا پاکستان کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کی دلیل ہے, اور اب ایسوسی ایٹ رکن کی حیثیت سے وہ تنظیم کے تحت ہونے والی جدید سائنسی تحقیق سے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتے ہیں.
اطلاعات ہیں کہ یمن کی مفرور حکومت کے نائب صدر خالد بہا عدن کی بندرگاہ پہنچے ہیں. حوثی باغیوں کو مقامی جنگجوؤں سے 2 ہفتے قبل ملنے والی شکست کے بعد یہاں آنے والے وہ پہلے اعلی حکومتی عہدیدار ہیں. یہ جاپان کے شہنشاہ ہیروہیٹو کے اس تاریخی ریڈیو خطاب کا نیا ڈیجیٹل ورژن ہے جس میں انہوں نے جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا تھا اور جس کے بعد دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا. اس نئی آڈیو میں ان کی آواز بہت واضح سنائی دے رہی ہے. اس سے قبل 70 سالہ پرانی آڈیو ریکارڈنگ کو سننے اور سمجھنے میں لوگوں کو کافی دقت کا سامنا رہا تھا. اس تاریخی خطاب میں شہنشاہ ہیروہیٹو نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم دھماکوں کی بات بھی کی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. برطانیہ میں ہوائی حادثے میں اسامہ بن لادن کے خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کا سرحدی بستیوں کا تاریخی تبادلہ ہوا اور اس موقع پر ایک 5 برس کے بچے نے اپنا نام جہاد حسین اوباما بتایا. یہ اور اس کے علاوہ کئی دیگر تازہ خبریں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، جہاں آپ ہمارا پروگرام سیربین بھی براہ راست یا بعد میں سن سکتے ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. آج سیربین کا بڑا موضوع طالبان رہنما ملا عمر کی موت کے بعد طالبان قیادت کا بحران ہے. افغان طالبان کے نئے امیر ملا اختر محمد منصور سے منسوب ایک صوتی پیغام ذرائع ابلاغ کو جاری کیا گیا ہے. بیان نے طالبان اور افغان حکومت کے مابین جاری امن مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں. آئیے پہلے سنتے ہیں کہ اس صوتی پیغام کی ایک جھلک کہ اس میں انہوں نے کیا کہا. جیسا کہ ہم نے اپنا نصب العین طے کیا ہے کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں. ہمارا یہ کام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے. اور دشمنوں کی یہ باتیں کہ یہ صلح کا عمل ہے، یہ مذاکرات کا عمل ہے، یہ فلانا عمل ہے، یہ دشمن کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے اور بڑے منظم طور پر کیا جا رہا ہے، جن میں ذرائع ابلاغ اور علماء سو بھی شامل ہیں، تاکہ جہاد کے عمل کو کمزور کر دیا جائے اور اس پر ہمارے یقین کو متزلزل کر دیا جائے. مگر ہم ان سب باتوں کو نظر انداز کریں گے اور ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیں گے. یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا. یہ تھے افغان طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور کے الفاظ. ملا عمر کی موت کی خبر آنے کے بعد سے طالبان کی صفوں میں جو انتشار سامنے آیا ہے اور ان کی موت سے افغان حکومت اور طالبان کے مابین ہونے والے امن مذاکرات کس نہج پر جا سکتے ہیں، اس موضوع پر میں نے افغان امور کے سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ ملا منصور سے منسوب یہ بیان کیا واقعی انہی کی آواز میں ہے اور قابل اعتبار ہے؟
ہاں، یہ بالکل ان کی آواز ہے. یہ تو اصل میں جو ایک اجتماع ہوا تھا جب یہ طالبان کے نئے امیر مقرر ہوئے، وہاں پہ ان کی بیعت ہوئی اور انہوں نے بعد میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ میڈیا کے لیے نہیں تھیں لیکن کسی نے ریکارڈ کر کے بھجوا دیا ہے. سمجھ لیں کہ ان کے جو آئندہ کے ارادے ہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائیے. ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی ہے کہ وہ امن مذاکرات کے حق میں اس طرح نہیں ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہی قائم مقام امیر تھے طالبان کی تحریک کے، اور انہوں ہی نے فیصلہ کیا تھا اپنے شورا کے ساتھ مل کر کہ افغان حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں. جو مری میں بات ہوئی 7 جولائی کو، وہ ملا منصور ہی کے کہنے پر ہوئی تھی. تو ابھی میرے خیال میں اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان مذاکرات کی اس شکل میں کافی مخالفت ہے. خاص طور پہ جو طالبان کے کمانڈر ہیں، جنگجو ہیں افغانستان میں، وہ مذاکرات کے حق میں اتنے نہیں ہیں. تو ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور جو مخالف دڑا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے شاید منصور نے یہ بات کی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان سے ان کے مخالفین ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ان کی حمایت کا اعلان کر دیں گے؟
دیکھیں، ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی صفوں میں کافی حد تک اتحاد ہے اور وہ مزید حمایت حاصل کر رہے ہیں. دونوں فریق کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کریں، خاص طور پہ جو علماء ہیں، جو شورا کے ارکان ہیں اور جو اہم فوجی کمانڈر ہیں. کل جو پیش رفت ہوئی منصور کے حق میں تو یہ کہا گیا کہ عبدالقیوم ذاکر جو ایک اہم فوجی کمانڈر ہیں اور گوانتانامو میں 6 سال قید بھی رہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ منصور کی مخالفت نہیں کریں گے. اس کے بارے میں کافی سے چیمہ گوئیاں ہوئیں، شاید منصور نے ان کو منا لیا ہے، لیکن عبدالقیوم ذاکر نے ابھی تک منصور کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی. تو اس کا بھی انتظار ہے کہ یہ واقعی ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پہلے ملا عمر کے بڑے بیٹے محمد یعقوب کے حق میں تھے اور اسی کیمپ میں شامل تھے. تو اس طرح کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو مخالف فریق ہے اس نے ایک نئی کوشش شروع کی ہے. وہ علماء سے مل رہے ہیں، جو بھی علماء ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، جو طالبان کے حامی علماء ہیں، ان افغان علماء سے مل کر وہ کہہ رہے ہیں کہ شورا بلانی چاہیے، علماء فیصلہ کریں کہ کون امیر ہوگا. اور یہ مثال دے رہے ہیں، جب ملا عمر کا انتخاب ہوا تھا اس وقت ملا محمد عمر کو طالبان نے اپنا امیر المومنین مقرر کیا تھا، اور یہ علماء کی شورا کا ایک فیصلہ تھا، سینکڑوں علماء وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک نئی کوشش ہو رہی ہے. میرے خیال میں منصور کافی دباؤ میں آ جائیں گے، کیونکہ علماء کا جو فیصلہ ہوگا اس کو پھر ماننا پڑے گا.
لیکن رحیم اللہ یوسفزئی، اس وقت تو حالات مختلف تھے، اس وقت تو طالبان افغانستان میں کسی حصے پر قابض تھے تو علماء بھی اکٹھے ہو گئے. اب جو صورت حال ہے اس میں تو وہ برسر پیکار ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں علماء اور مشائخ کو اکٹھا کرنا کیسے ممکن ہوگا؟
ان کی تو کوشش ہوگی کہ جتنے بھی علماء اکٹھے ہو جائیں وہ آ جائیں، جو اہم لوگ ہیں وہ آ جائیں، وہ فیصلہ کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ علماء کی شورا فیصلہ کرے کہ منصور ہی کو امیر ہونا چاہیے، تو مخالف کیمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو مان لیں گے. لیکن جب ملا عمر کو اس شورا نے انتخاب کیا تھا امیر المومنین کی حیثیت سے، اس وقت طالبان کا قبضہ پورے افغانستان کے اوپر نہیں تھا، کچھ صوبوں میں ان کا کنٹرول تھا.
یہ آپ کے خیال میں اختلافات نظریاتی ہیں یا شخصی اختلافات زیادہ ہیں؟
نہیں، زیادہ تر میرے خیال میں یہ شخصی ہیں، یہ قیادت کا مسئلہ ہے. منصور کی شخصیت کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں. منصور کا جو قبیلہ ہے اسحاق زئی درانی، اس کے حوالے سے بھی کچھ طالبان رہنماؤں کو تحفظات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اہم عہدوں پہ تقرر کر رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن کو مضبوط بنایا جائے. پہلے بھی ایسا کیا، اب بھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اس میں مسئلہ ہے. پھر یہ مذاکرات کی جو بات چلی اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. تو کئی امور اکٹھے ہوئے، اس کی وجہ سے اختلافات میں اضافہ ہوا.
بحران سامنے آ رہا ہے طالبان کی قیادت میں. آپ کے خیال میں اس صورتحال میں جو بیرونی عناصر ہیں یا بیرونی طاقتیں ہیں، وہ کیا اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گی؟ اور اگر کریں گی تو وہ کون سے عناصر یا طاقتیں ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں، طالبان تو اس وقت مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کا سیاسی کمیشن جو ہے وہ قطر میں موجود ہے، یہ لوگ بھی کافی اہم ہیں. پھر یہ مختلف اور ملکوں میں بھی ہیں، تو ایک تو ان کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، لیکن جہاں جہاں پہ یہ ہیں وہاں کی حکومت کا ان کے اوپر اثر ہے، پاکستانی حکومت کا، پاکستان میں موجود طالبان کے اوپر اثر ہے. قطر میں جو سیاسی کمیشن ہے طالبان کا، اس کے اوپر قطر کی حکومت کا اثر ہے. افغانستان میں ظاہر ہے حکومت ان کے خلاف ہے، وہاں تو جنگ ہو رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یعنی کافی لوگ ان کے اوپر اثر انداز ہیں، اور ان کے لیے کافی مشکل ہے کہ یہ اپنا انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ کریں. یہ دباؤ میں ہیں، دباؤ میں آ کر ان کو فیصلے کرنے پڑے.
لیکن اس میں کوئی ایسی قوت، کوئی ایسا عنصر تو سامنے نظر نہیں آتا جن میں آپس میں کوئی تصادم ہو، جن کے انٹرسٹ میں، مثلا اگر قطر ہے یا پاکستان ہے، یہ ایک طرح سے امریکہ کے حامی ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں. کوشش یہی ان کی ہوگی کہ طالبان میں بجائے یہ کہ پھوٹ پڑے، ان میں ایک قیادت نکلے جس سے وہ آگے مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں.
دیکھیں، بظاہر تو چونکہ ملا اختر محمد منصور نے مذاکرات شروع کروائے اور وہ اب تک مذاکرات کے حق میں تھے، آج تو وہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں، تو شاید پاکستان، امریکہ، افغانستان، چین یہ چاہیں گے کہ اختر منصور ہی امیر رہے اور ان سے بات چیت چلتی رہے، یا اگر کوئی نیا امیر آتا ہے تو وہ مذاکرات کے حق میں ہو. اس طرح کی سوچ ہوگی. یہ تو فیصلہ طالبان نے کرنا ہے کہ کون امیر ہوگا، اور آئندہ مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. لیکن مذاکرات کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے بھی متنازع تھا اور آئندہ بھی رہے گا.
تو اب موجودہ صورتحال میں جو ملا منصور کا بیان آیا ہے، مذاکرات کے خلاف ایک طرح سے آیا ہے، اور اس وقت تو مذاکرات ملتوی ہیں، لیکن اگر یہ منسوخ ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اس وقت؟
دیکھیں، وہ تو ابھی جو صورتحال ہے بڑی مختلف ہے. ابھی تو یہ امارت کی جنگ ہے، کون امیر ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر ہے وہ پالیسی بیان دیں گے یا وہ چاہیں گے کہ مزید لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کے دل کی بات کریں. اگر کوئی مذاکرات کے خلاف ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جو امیدوار ہے امارت کا وہ بھی مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ملا عمر کا نام لے کے ان سے وفاداری کا اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ ملا عمر بانی تحریک اور ان کی بڑی عزت، ان کے خاندان کا بڑا احترام. یہ جو مخالف گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ملا عمر کے خاندان کے ساتھ ہیں اور ہم ملا عمر کے چاہنے والے ہیں. تو یہ مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں. یہ امارت کی جنگ جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس میں ابھی میرے خیال میں یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے مذاکرات ملتوی ہوئے، اس کی وجہ سے طالبان کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا، اس کی وجہ سے طالبان کے معاملات میں باہر سے مداخلت بھی بڑھ گئی ہے.
افغان طالبان کی قیادت کا بحران اور امن مذاکرات پر بننے والا سوالیہ نشان. یہ تھے افغان امور کے سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینی بچے کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. گزشتہ روز 18 ماہ کے بچے کی ہلاکت کے اس واقعے کی امریکہ نے بھی شدید مذمت کی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی صدر کو ٹیلی فون کر کے اس بچے کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا تھا، مگر فلسطینی صدر نے اس واقعے کو جنگی جرم قرار دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے.
اطلاعات کے مطابق 18 ماہ کا یہ بچہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گھر میں سو رہا تھا جب اس گھر کو آگ لگا دی گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے واضح کیا ہے کہ ان افراد کو انجام تک پہنچایا جائے جو اس بچے کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں. مسٹر بان کے ایک ترجمان نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہود آبادکاروں کی جانب سے تشدد کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں جنہیں روکنے میں ناکامی کا سامنا ہے، مگر ان حملوں کو ختم ہونا ہوگا. مسٹر اسٹیفن ڈوجارک نے کہا،
سیاسی نظام کی کمی اور اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاریوں کی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانا، ان سب باتوں نے دونوں جانب تشدد کو ہوا دی ہے اور اس سے فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست کی امید ختم ہو رہی ہے اور اسرائیلیوں کو اپنے تحفظ پر خدشات پیدا ہو رہے ہیں.
اقوام متحدہ کی جانب سے اس رد عمل سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اس حملے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دے چکے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو ہو سکا وہ کیا جائے گا. مسٹر نتن یاہو نے اس ہسپتال کا دورہ کیا جہاں اس واقعے میں مرنے والے بچے کے باقی خاندان والے زخمی حالت میں پڑے ہیں، اور 18 ماہ کے ہلاک ہونے والے بچے کا 4 سالہ بھائی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا،
ہم اس بچے کو بچانے اور اسے اور اس کے والدین کو زندگی کی جانب واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسے چھوٹے سے زخمی بچے کے بستر کے قریب کھڑا ہونا جس کے نومولود بھائی کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا ہو بہت مشکل ہے. ہمیں اس بات پر افسوس ہے اور بہت غصہ بھی ہے. ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہاں، لکیر کے اس طرف یا اس طرف دہشت گردی کے لیے کوئی تحمل نہیں. ہمیں اس سے لڑنا ہے اور اس سے مل کر لڑنا ہوگا.
امریکہ نے اگرچہ اسرائیلی وزیراعظم کے اس بیان اور اس اقدام کو سراہا ہے جس کے تحت انہوں نے گزشتہ روز غیر معمولی طور پر فلسطین کے صدر کو فون کر کے اس بچے کی ہلاکت اور اس پورے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کی ہے، مگر امریکہ نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا،
فلسطینی گاؤں دوما میں گزشتہ رات ہونے والے حملے کی امریکہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. رات کے اندھیرے میں خاندان کے گھر پر آتش زنی کے اس واقعے کے باعث ایک معصوم 18 مہینے کا بچہ ہلاک ہوا اور اس کے خاندان کے مزید 3 افراد زخمی ہیں. ہم اس خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ یہ زخمی افراد جلد سے جلد صحت یاب ہوں.
مقبوضہ غرب اردن میں ہونے والے آتش زنی کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے باقی تین افراد شدید زخمی حالت میں اسرائیل کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس خاندان کے ایک رشتہ دار اور ہمسائے مسٹر ابراہیم داویبشی نے وہ لمحہ بیان کیا جب انہوں نے ان زخمیوں کو گھر میں پہلی بار پڑے دیکھا تھا۔
میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جب میں نے اپنے دوست کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا ہمیں بچاؤ، وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ میں اکیلا تھا، میں اس جانب دوڑا اور سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی معمولی سی بات ہوگی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ مجھے جلتا ہوا گھر نظر آئے گا اور وہ سب زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں نے ان میں سے دو افراد کو دیکھا، دونوں آگ کی لپیٹ میں تھے، وہ جل رہے تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
فلسطین میں اس واقعے کے بعد ایک بار پھر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فلسطینی عوام نے گزشتہ روز اس واقعے پر بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے، پولیس اور اسرائیلی فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس واقعے کو اسرائیلی وزیراعظم کے اعتراف اور تعزیتی فون کال کے باوجود جنگی جرم قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس معاملے کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں اٹھایا جائے۔
غرب اردن میں ایک فلسطینی شیرخوار بچے کی موت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک نے پیش کیا۔ اور اب مشرق وسطی سے یہ خبر بھی کہ یمن کے وزیر اعظم خالد بہا، جو ملک کے نائب صدر بھی ہیں، آج ملک کے جنوبی شہر عدن پہنچے ہیں۔ وہ صدر عبد ربو منصور کی حکومت کے سب سے اعلی عہدیدار ہیں جو سعودی عرب سے یمن واپس آئے ہیں۔ حوثی بغاوت کے نتیجے میں صدر منصور اور ان کی کابینہ کے ارکان نے سعودی عرب میں پناہ حاصل کر لی تھی، مگر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ان کے حامیوں نے حوثی باغیوں کو عدن سے پسپائی پر مجبور کر کے صدر منصور کے ساتھیوں کی واپسی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ میں نے سعودی عرب میں سینئر صحافی راشد حسین سے یمن کے سیاسی بحران پر بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ وزیر اعظم خالد بہا سعودی عرب عدن کیسے آئے۔
دیکھیے، آج صبح پہنچے ہیں خالد البہا صاحب، اور یہ عدن ایئرپورٹ پہ اس لیے اتر پائے ہیں کہ وہاں سے جو صدر ریزسٹنس موومنٹ ہے، جو کہ صدر منصور ہادی صاحب کی حمایتی ہے، اس نے ہوتھیوں کو نہ صرف عدن شہر سے نکالا بلکہ اب اس صوبے سے تقریباً انہیں باہر نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدن ایئرپورٹ کو کھول دیا گیا، بہت سا ایڈ کا سامان پہنچا کیونکہ اس کی بہت اشد ضرورت تھی۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ جو سعودی نیول چیف ہیں وہ بتاتے خود پہنچے تھے آج سے چار پانچ دن پہلے، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ خالد بہا صاحب جو کہ سعودی عرب میں مقیم تھے، ایکزائل میں تھے، وہ آج وہاں پہنچ گئے ہیں۔
تو ان کے ساتھ اور بھی کوئی گیا ہے راشد؟
جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ 6 سینئر وزراء ان کے ساتھ آج سعودی عرب سے پہنچے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو وہاں 7 ان کے وزراء پہلے سے ہی موجود ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ آج وہ کیبنٹ یمن کی جو کہ ایکزائل میں تھی، اس کی میٹنگ 5 مہینوں کے بعد یمن میں ہوگی، جس کی صدارت وزیر اعظم خالد بہا کریں گے۔
تو راشد، کیا اب اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ جلا وطن صدر منصور واپس آنے والے ہیں یمن؟
قیاس بالکل یہی کیا جا رہا ہے، لیکن اس چیز کا انحصار دو چیزوں پہ ہے۔ جیسے ہی احساس یہ ہو گیا کہ اب ہوتھی واپس عدن میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی وقت یقینی طور پہ منصور الحادی واپس عدن چلے جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو عمر، جب عدن پہ قبضہ ہوا ہوتھیوں کا تو ان کو بھاگنا پڑا تھا اور پورا یمن ہوتھیوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن ابھی صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ اس بات کو یقینی بنا دیا جائے کہ جانے کے بعد انہیں پھر وہاں سے بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اگر ویسی صورت حال ہوگی تو ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے شاید آئندہ چند دنوں تک ویٹ کریں گے، اور جیسے ان کو گرین سگنل ملتا ہے خالد بہا کی طرف سے اور سعودی انٹیلیجنس کی طرف سے، وہ طور پر واپس یمن پہنچیں گے۔
یہ بتائیے، باقی ملک میں جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ یعنی باغی پسپا ہو رہے ہیں؟
یمن دو حصوں میں منقسم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساؤتھ یمن پہ اس وقت چونکہ سدرن ریزسٹنس موومنٹ حاجی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جو کہ بہت بڑی فورس ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگ کی کایا پلٹی ہے جنوبی یمن میں، اس کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ یہ حصے کو آزاد ہو جانا چاہیے، نارتھ یمن کے تسلط میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو اب وہاں کیفیت یہ ہے کہ جب یہ حکومت حکومت دوبارہ بنتی ہے عدن میں تو لامالا ان کا جو اگلا پڑاؤ ہونے کی کوشش ہوگی وہ سنا ہوگی جو کہ کیپٹل ہے یمن کا. لیکن سنا پہ قبضہ کس طرح کیا جائے گا؟ ایک صورت یہ ہے جس پہ جنرل اسیدی جو کہ یہاں کی سعودی فورسز کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی زور دیا کہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے حوثیوں سے کہ وہ سنا کو خالی کر دیں. یو این ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ ہادی وہاں کے صدر ہیں اور ان کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے اور دوسرے تمام لوگوں کو وہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اپنی جو اسلحے ہیں گولہ بارود ہے وہ سب حوالے کر دینا چاہیے. تو کیا حوثی اس بات کو قبولیں گے؟ نہیں قبولتے ہیں تو جنرل اسیدی کا کہنا یہ ہے کہ پھر ان کی جو بمباری ہے وہ جاری و ساری رہے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کریں گے, گفتگو بھی کریں گے, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے.
یمن کے سیاسی بحران اور موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے سینئر صحافی راشد حسین. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
کولمبو میں پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمز دوسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے لیے مد مقابل ہیں. پہلا ٹی ٹوینٹی پاکستان نے 29 رن سے جیتا تھا. آج جیت کی صورت میں پاکستانی ٹیم دورہ سری لنکا کا اختتام تینوں فارمیٹس کی کرکٹ میں فتح سے کرے گی. اس سے پہلے پاکستانی ٹیم ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز اپنے نام کر چکی
ہے. ایشز
سیریز میں انگلینڈ کی آسٹریلیا پر 2-1 کی برتری کے بعد انگلینڈ کے کوچ ٹریور بیلس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے, لیکن ابھی 2 میچز باقی ہیں اور ہمیں کارکردگی میں تسلسل برقرار رکھنا ہوگا. یہ انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن ہیں جو ایچ ویسٹن ٹیسٹ کے دوسرے دن انفٹ ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے تھے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشز سیریز کے اوول میں ہونے والے آخری ٹیسٹ میچ میں شمولیت کے لیے پر امید ہیں. جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان میرپور ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل دوسرے دن کی طرح آج بھی بارش کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے. فٹ بال میں خواتین کے ایف اے کپ کے فائنل میں چیلسی اور نوٹنگھم کی ٹیم ویمبلے میں مد مقابل ہوں گی. یہ چیلسی کے مردوں کی ٹیم کے کپتان جان ٹیری ہیں. کہہ رہے ہیں خوش آئین بات ہے کہ فٹ بال میں خواتین کی کارکردگی اور معیار بلند ہو رہا ہے اور لڑکیاں سکولز, کالجز اور کلبز کی سطح پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. پاکستانی ٹینس سٹار آسام الحق نے سوئس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں اولیور مراج کے ہمراہ مارک لوپیز اور مارسل گرینولیس کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ادھر ہیمبرگ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں اٹلی کے فابیو فونی نے برطانیہ کے اولیاش بیڈینے کو ہرا کر ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. دوسرا سیمی فائنل رافیل نڈال اور اینڈریس سیپی کے درمیان ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. آج سیربین کا بڑا موضوع افغان طالبان میں قیادت کا بحران اور امن مذاکرات پر بننے والا سوالیہ نشان ہے. یہ خبر ہماری ویب سائٹ کی شہ سرخی ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی کھیل کی خبروں میں سنا کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ابھی جاری ہے, جس کے اپڈیٹ کے لیے اور اس کے علاوہ دوسری تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور تصاویر کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے bbcurdu.com. اس وقت خبروں کا خلاصہ.
افغان طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور نے امن مذاکرات کی حمایت سے دستبردار ہوتے ہوئے مذاکرات کو دشمن کی پروپیگنڈا مہم قرار دیا ہے. طالبان ذرائع کہتے ہیں کہ ملا اختر منصور کی نئے امیر کے طور پر تقرری میں طالبان سپریم کونسل سے مشاورت نہیں کی گئی ہے اور طالبان اپنے شورا اجلاس میں نئے سربراہ کا انتخاب کریں گے۔ دوسری جانب طالبان ذرائع نے افغانستان کے شدت پسند گروہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کی ہلاکت کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ علیل تھے مگر اب بالکل تندرست ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے سندھ کے علاقوں میں ایمرجنسی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی سطح 8 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ادھر میانمار میں سیلاب سے 10,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں اور حکومت نے کئی متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کیا معصومہ ملک نے۔ اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ برطانیہ کے علاقے ہیمپشر میں حادثے کا شکار ہونے والے نجی طیارے کے بارے میں سعودی عرب کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اس میں اسامہ بن لادن کے خاندان کے افراد سوار تھے۔ بی بی سی ڈاٹ کام اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
جمعے کو بلیک بش ہوائی اڈے پر پیش آنے والے اس حادثے میں پائلٹ اور طیارے میں سوار تینوں مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں سعودی سفیر شہزادہ محمد بن نواف ال سعود نے ہلاک ہونے والے افراد کے خاندان سے تعزیت کی ہے۔ شہزادہ محمد بن نواف سعود نے اس حادثے کے نتیجے میں بن لادن خاندان کو جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس پر خاندان اور ان کے عزیز و اقارب سے تعزیت کی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سعودی حکام اس حادثے کے تحقیقات کرنے والے برطانوی اہلکاروں سے رابطے میں ہیں۔ سفارت خانے کا مزید کہنا ہے کہ وہ برطانوی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ مرنے والوں کی میتوں کو جلد از جلد تدفین کے لیے سعودی عرب پہنچایا جائے۔ سعودی سفارت خانے نے ہلاک ہونے والے مسافروں کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اٹلی سے برطانیہ آنے والا یہ طیارہ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے خاندان کی ملکیت تھا۔ خیال رہے کہ جمعے کو بلیک بش ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے وقت یہ طیارہ پائلٹ سے بے قابو ہو کر رن وے کے جنگلے کو توڑتا ہوا اڈے کے قریب واقع کاروں کے ایک شو روم میں کھڑی گاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔
یہ تھی ہمارے ساتھ ہی نازیہ میمن۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں دریائے سندھ میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ حکومتی اندازے کے برعکس اس وقت گڈو کے مقام پر 7.5 لاکھ کیوسک پانی کی آمد ہو رہی ہے، جس کے باعث حفاظتی بندوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے اس وقت تک 3.25 لاکھ کے قریب افراد کو کچے کے علاقے سے منتقل کر دیا ہے، جبکہ لاکھوں لوگ ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ کیوسک کے بعد صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بدین میں سیم نالوں میں ڈیزائن گنجائش سے زیادہ پانی آ گیا ہے۔ 2011 میں ایل بی او ڈی سیم نالے نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ کراچی سے نمنگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سکھر بیراج کے کنٹرول روم کے انچارج عبدالعزیز سمرو نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت گڈو بیراج پر پانی کی آمد 6.5 لاکھ کیوسک ہے، جبکہ آنے والے 2 روز میں یہ مقدار 7 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گی، جس وجہ سے دریا کے نشیب کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔
اپنا جو بارشیں ابھی بھی ہو رہی ہیں نا،
جی جی،
اگر یہ بارشوں کا سلسلہ مزید تیار کرتا ہے تو اس میں اضافہ اور ہو جائے گا، ورنہ یہ 7 لاکھ پلس رہے گا۔ 6 لاکھ سے جو اوپر ہے نا پانی، یوں سمجھو کہ پریشانیوں کے اضافہ کا ہی ہوتا ہے۔ زبر تمام بند جو ہے نا ان سے پانی ٹچ ہو چکا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹی بھی ہماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ باقی تو ویسے جو بند کی جو ہے ان کو ہم نے جو ہے تقریباً 10 سے 11 لاکھ 12 لاکھ تک کے لیے تیار کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ پانی ہے، اس کے ساتھ ایک لڑائی ہے۔
سندھ کے 4 اضلاع سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور بدین میں پاکستان نیوی کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جبکہ لاڑکانہ میں بھی مدد طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ کو گھوٹکی اور کشمور میں بندوں کی نگرانی کے لیے پاکستان فوج کی مدد حاصل ہے۔ لاڑکانہ کے آکیل آگانی بند کے قریب کچے کے ممنانی گھوٹ کے رہائشی محمد اسلم کا کہنا تھا کہ کچے میں اس وقت بڑا سیلاب آ چکا ہے۔
چاہے پانی 5 لاکھ 4 لاکھ پانی 2010 میں جو پانی آیا اترو ہی اچھی ہوا۔
حکام 5 لاکھ کیوسک بتا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 2010 میں جتنا پانی آیا تھا اتنا ہی موجود ہے۔ جو زمینداری بند تھے وہ اب بھی موجود ہیں، یہ کوئی 1 یا 2 بند نہیں بلکہ کئی 100 ایکڑوں پر موجود ہیں۔ کئی لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو کشتیاں ہیں وہ ساری کمزور ہیں، اگر لانچیں ہوں تو لوگوں کو جلد نکالا جا سکتا ہے۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کچے کے علاقے سے 1.5 لاکھ سے زائد افراد کا انخلاء کیا گیا ہے، جن میں سے 21,000 افراد ریلیف کیمپس میں موجود ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کے انخلاء میں ضلع انتظامیہ کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ لوگ اپنی صورتحال کے خود ہی اچھے جج ہوتے ہیں۔
وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پانی جب تک ہمارے گھروں میں اتنا ہے کہ ہم یہاں پہ سسٹین کر سکتے ہیں، تو وہ خود ان کا ایک یا دو بندہ رہتا ہے، باقی فیملیز کو موو آؤٹ کر جاتے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کے عموماً کچے کے لوگ ہیں، ان کے آلٹرنیٹ اکوموڈیشن ہوتی ہے پکے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نہیں ہوتی، ادر وائز کافی لوگوں کا اپنا گاؤں وغیرہ دیہات وغیرہ۔
ان کی دعویٰ کے برق کشمور، پیرزوگوٹ اور دادو میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہوں نے دریا کے بندوں پر پناہ لی ہوئی ہے، جن میں اکثریت غریب کسانوں کی ہے۔ پیرزوگوٹ کے کچے سے آنے والی خاتون نے اپنی مشکلات کچھ یوں بیان کی۔
اتنے پتا آئیوں بس بیڑن میں کٹے تو شریر نانے نہ کو کھا دو نہ کو کھڑا کے اساں اتنے کچھ نہ تھو ملے اتنے برسات میں یہ بچہ جھلے بیٹھا ہے رلی اوٹا بیٹھا ہے۔
کشتیوں میں لا کر یہاں کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں خوراک اور نہ سر چھپانے کے لیے سائبان ہیں۔ بارش میں اوپر رلی ڈال کر بچوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچی بیمار ہو گئی ہے، شوہر پہلے ہی بیمار تھا، میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔
سندھ میں 3 بیراجوں کی مدد سے نہری نظام 750 کلومیٹروں میں پھیلا ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی سطح 7 لاکھ کیوسک تک پہنچتی ہے تو کچے کے علاقے کے مزید لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب زیر سندھ کے ضلع بدین میں LBOD کی سطح تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس کی ڈیزائن گنجائش 4,500 کیوسک ہے، لیکن اس میں سے 7,000 کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ لیکن ایگزیکٹو انجینئر سیڈا فواد میمن کا کہنا ہے کہ LBOD میں اس وقت کہیں سے شگاف نہیں پڑا، جہاں سے اوور ٹاپنگ ہو رہی ہے اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔
پانی سر زمینوں میں کھڑا ہوا ہے، ڈرین سے ہماری جو فل سپلائی لیول پہ چل رہی ہیں۔ ابھی پانی جو ہے وہ 7,000 کیوسک چل رہا ہے، 4,600 پہ ڈیزائن ہے ہمارا یہ LBOD۔ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنی زمینوں کا پانی کٹ لگا کے غیر قانونی اور ڈال دیں اس میں ڈرینوں میں، تو وہ کٹ اگر لگائیں گے تو پہلے ہی اوور فلو ہو رہے ہیں ہم، یہ نیچے پرابلم کرے گا پانی۔ ڈینجر زون میں ہم ہیں مگر سیف سائیڈ ہے، ابھی 1 فٹ ہمارے پاس ہے۔
سیرانی کے قریب کے رہائشی محمد رمضان خاص کے لیے ان کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں۔
راتی رات میں خبر ہی نہ تے پئی تے LBOD بھر جو ونجے، اساں رات میں بے گھر تے ونجے تاں ڈی سی وزٹ کرے وٹو چھنڈنو ابتی ویلن، اساں پنجے ٹریکٹرن سان مانو سان بند کرایو ہے۔
راتوں رات LBOD بھر جاتا ہے اور ہم بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سیم نالے الٹے بہ رہے ہیں اور شگاف پڑ رہے ہیں، جنہیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹروں کی مدد سے بند کیا ہے۔ اس دیو ہیکل نالے سے ڈر لگتا ہے۔
یاد رہے کہ 2011 میں بھی شدید بارشوں کے باعث LBOD سیم نالے کو کئی مقامات پر شگاف پڑے تھے، اور سمندر میں نکاسی کے بجائے اس نے الٹا بہنا شروع کر دیا تھا، جس کے باعث لاکھوں افراد بے گھر اور فصلیں زیر آب آ گئی تھیں۔ اس سیم نالے کی ری ڈیزائننگ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن عمل نہیں ہو سکا۔ ریاض سہیل، BBC کراچی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند سالوں کے دوران 2 طرفہ تجارت میں 50% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم پشاور تورخم شاہراہ کی تعمیر سے اب سرحد کے دونوں جانب معاشی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاک افغان شاہراہ کے نام سے مشہور یہ اہم سڑک نہ صرف دونوں ممالک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اس کی تعمیر سے مقامی افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تورخم سے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پشاور کے صنعت کار احمد مصطفیٰ پلاسٹک کے پائپ بناتے ہیں۔ حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ان کی فیکٹری کا تیار کردہ زیادہ تر مال افغانستان برآمد ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان کے ساتھ تجارت خسارے کا شکار تھی، لیکن انہیں امید ہے کہ سڑکوں کی تعمیر سے اب سرحد کے دونوں جانب معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ انہوں نے کہا،
پہلے موسٹلی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ روڈ اتنی خراب ہوتی تھی کہ اگر اس میں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی تھی یا الٹ جاتی تھی تو وہ 3-3 دن وہ گاڑی وہاں پڑی ہو کے سب روڈ بلاک ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا ہے، روڈ ٹریفک بہت فلو سے چل رہی ہے، تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے تجارت کے لیے بہت ضروری تھا۔
پاک افغان شاہراہ کے نام سے مشہور یہ سڑک تقریباً 43 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو پشاور کے علاقے کارخانوں مارکیٹ سے شروع ہو کر تورخم سرحد پر ختم ہوتی ہے۔ اس شاہراہ کی بحالی کا کام کئی مہینوں سے جاری رہا، تاہم بالآخر شاہراہ پر کام مکمل ہونے کے بعد اسے عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے گزرنے والی اس سڑک کے کنارے جگہ جگہ نئے بازار اور تجارتی مراکز تعمیر کیے جا رہے ہیں، جس سے مقامی افراد بھی معاشی طور پر خوشحال ہو رہے ہیں۔ سردار ولی افریدی پاک افغان شاہراہ پر ایک چھوٹے سے جنرل سٹور کے مالک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پشاور ترخم شاہراہ کی تعمیر سے اب وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا،
تجارت وہ افغانستان اور پاکستان کا شروع ہوگا، اس میں تو افغانستان، ترکمنستان اور ازبکستان کا تجارت شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم پشاور تک چار چار گھنٹے کا راستہ تھا، اگر یہ روڈ تو بنا ہوئے 30 منٹ 40 منٹ ہم پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ تو سڑک ہمارے لیے آبادی ہے نا، اور یہ ملک کا ترقی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہمیشہ سے مستقل طور پر اچھے نہیں رہے ہیں، تاہم افغانستان کے موجودہ صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ تعلقات میں بہتری آنے کی صورت میں تجارت بھی بڑھے گی، لیکن دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف حالیہ بیانات سے بظاہر لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے تلخیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور کے صنعتکار حاجی فضل الہی کا کہنا ہے کہ جب تک دونوں ممالک ایک دوسرے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک نہ تعلقات بہتر ہوں گے اور نہ دو طرفہ تجارت بڑھے گی۔
دونوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے وہاں پہ ایک منٹ بعد اس کا اثر یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں کا اثر ایک دو منٹ بعد ادھر ہوتا ہے۔ دونوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وابستہ ہے، اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سائے جیسا رہے۔ سب کچھ دنیا میں چینج ہو سکتا ہے ماں سوائے ہم سائے کے، سب چیزیں چینج ہو سکتی ماں سوائے ہم سائے کے، کیا کرو گے؟ ہزار سال پہلے بھی ہم سائے تھے، آج بھی ہے۔
افغانستان کے پڑوسی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو زمینی رستے سے انہیں سب سے زیادہ قریب پڑتا ہے، تاہم دونوں ممالک اس قربتداری سے پوری طرح معاشی فائدے نہیں اٹھا سکے ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، ترخم، خیبر ایجنسی۔
اور اب بھارت کا ذکر، جہاں وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا میں اغوا کیے جانے والے چار بھارتی شہریوں میں سے دو کی رہائی عمل میں آ گئی ہے۔ تفصیل سنیے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی سے۔
بھارت کے سرکاری خبرساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ باقی دو ہندوستانیوں کی رہائی کی کوششیں جاری ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے لکشمی کانت اور وجے کمار نامی بھارتیوں کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سرتے نامی شہر کے قریب سے اغوا کیے گئے چاروں بھارتی وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ سرتے کا علاقہ لیبیا کے سابق عامر معمر قذافی کا آبائی علاقہ ہے، جو اب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا گڑھ بن گیا ہے۔ اکتوبر سن 2011 میں معمر قذافی کی ہلاکت کے بعد سے لیبیا میں شورش بڑھ گئی ہے، اور مختلف گروپ اختیار حاصل کرنے کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ اغوا ہونے والے بھارتی ٹیچرز کا تعلق جنوبی ریاست کرناٹک اور آندھرا پردیش سے ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی شہری ترابلس اور تیونس سے واپس بھارت آ رہے تھے کہ انہیں سرتے شہر سے 50 کلومیٹر دور چیک پوسٹ پر روکا گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انہیں کس گروہ نے اغوا کیا ہے۔ رواں سال مئی میں سرتے کے شہر پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔
یہ تھے اطہر کاظمی۔ 1 اگست بھارت بنگلہ دیش کی سرحدوں کے نزدیک واقع 162 نام کے بھارت بنگلہ انکلیو کے ہزاروں باشندوں کی زندگی کا سب سے تاریخی دن ہے۔ آج کے دن انہیں آزادی ملی ہے۔ کل رات 12 بجتے ہی دونوں ملکوں کے یہ انکلیو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے، اور جو انکلیو بھارت میں تھے وہ بھارت کی ملکیت میں آ گئے، اور جو بنگلہ دیش میں تھے ان پر اب بنگلہ دیش کا اقتدار اعلیٰ قائم ہو گیا ہے۔ ان سابقہ انکلیوز کے باشندوں کو اب شہریت اور قومیت مل گئی ہے۔ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نصف شب مشل ڈانگا انکلیو میں آزادی کے اس جشن میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کے بدلے میں یہ خصوصی رپورٹ بھیجیے، تو سنیے۔
کل رات 8 بجے سب سے بڑے انکلیو مشال ڈانگا میں آزادی کا جشن شروع ہوا۔ ایک بڑے اسٹیج پر انکلیو کی آزادی کے 70 برس کی جدوجہد کو سچے کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا۔ آزادی کی تقریریں ہوتی رہیں۔ رات 12 بجتے ہی مشال ڈانگا انکلیو کی فضا آتش بازیوں سے گونج اٹھی۔ پٹاخوں اور ناروں کے درمیان بھارت کا پرچم لہرایا گیا۔ با بنگلہ دیش اور بھارت دونوں جگہ 162 انکلیو اپنے اپنے ملکوں میں ضم ہو گئے. ان کے باشندوں کو 70 برس بعد قومیت اور شہریت مل گئی. ہر طرف بس خوشی کا سما تھا.
خوش ہے بہت, خوشی کا بہت, ابھی کیسے بول سکتے ہیں, بہت خوش ہے. ہم لوگ منہ سے نہیں آ رہا, ایسے خوش ہے. ہم بہت دن سے ہم یہ انتظار کر رہا تھا, یہ دن آنے والا ہے, آج یہ دن آ گیا ہے. ہم لوگ بہت خوش ہے.
بھارت بسی ہو گیا, آج تک آج سے ہو گیا. بہت خوش ہے من میں. ریشن کارڈ بھی ملے گا, ووٹر آئی ڈینٹی کارڈ بھی ملے گا.
ہمارا سمے ہے اس لیے تو ہم جان پہنتے کھٹتے ہیں. آج ہمارا آزادی ہم لوگ مل گیا, اس لیے ہم بہت خوش ہیں.
نوجوان جہان السرکار آج کے اس تاریخی واقعے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
میں بہت خوش ہوں. آج کیا بتاؤں, مودی کا بہت بڑا فین ہوں. جو مودی نے یہ فیصلہ کیا بدل جائے گا, مطلب کیا بتاؤں, اتنی بدل جائے گا کہ یہاں کا لوگ پورا انڈیا میں گھوم سکتا ہے.
مشال ڈانگا کے مولانا ثناء اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کے ساتھ ہزاروں دوسرے لوگوں کے ساتھ آزادی کے جشن میں شریک تھے.
جیسے پورے ہندوستان کا آدمی گھومتے ہیں, ویسے ہم بھی کل سے گھومیں گے. اور ہمیں کہیں بھی آنا جانا کا جو ڈر تھا وہ بھی ڈر کل سے ختم ہو جائے گا. ہم اپنا آزادی کے ساتھ پورے ہندوستان کہیں بھی جائے اپنا کام کرنے, گھومنے پھرنے, ہم آزادی کے ساتھ گھومیں گے کل سے.
دیپتیمان سین گپتا انکلیو کے باشندوں کو شہریت اور قومیت دلانے کے لیے تنہ تنہا 22 برس سے جد و جہد کر رہے تھے. آج وہ بہت خوش تھے.
تو دنیا میں شاید ایسا بہت کم ہی سرحد ہوگی کہ جب سرحد بدلتا ہے تب لوگوں کی زندگی بہت بدتر ہو جاتی ہے. اور شاید دنیا میں آج کا یہ سرحد بدلنا, یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جشن کر رہے ہیں. تو یہ سچ میں زندگی میں تسلی, اس سے زیادہ تسلی ہے.
کل رات یہ انکلیو 70 برس کے جبر و ظلم سے آزاد ہو گئے. یہاں کے باشندے اب پوری طرح آزاد ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ان ملکوں کے لیے تو نہیں, لیکن انکلیو کے باشندوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے. انہیں 70 برس میں پہلی بار قومیت, شہریت اور آزادی ملی ہے. جن غیر انسانی حالات میں ہزاروں باشندوں نے یہ 70 برس گزارے ہیں وہ کسی مہذب معاشرے کے لیے افسوسناک ہے. انقلاب کا سوال برسوں پہلے آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا, لیکن برصغیر کی سیاست کا دستور ہے کہ جس کے پاس اقتصادی, سیاسی اور تعلیم کی قوت نہیں ہوتی اس کی کوئی نہیں سنتا. شکیل اختر, بی بی سی, مشال ڈانگا, مغربی بنگال.
بھارت اور بنگلہ دیش کے بے وطن شہریوں کو وطن مل گیا. اور بھارت کی فلمی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بی بی سی, مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی.
اب کس کس کی معافی کا ذکر کیا جائے, ملک کے ایکس پریزیڈنٹ کا نام غلط لینے پر انوشکا شرما کی معافی کا, یا پھر ہما قریشی کے موٹاپے, اوپس, میرا مطلب ہے ان کے وزن کے بارے میں رشی کپور کی ٹویٹ پر ان کی معافی کا, یا پھر ہمارے سلو بھائی کی ایک اور کنٹروورشل ٹویٹ پر ایک اور معذرت کا. یہ بالی ووڈ ہے بھائی, یہاں سب چلتا ہے. آج آپ کو بتائیں گے کہ بالی ووڈ کے کرن ارجن آج کل کیسے ایک دوسرے کے بارے میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں.
میرے کرن ارجن آئیں گے.
پاکستانی ایکٹر عمران عباس اپنی کن غلطیوں کی بات کر رہے ہیں, اور ہاں, کیا آپ جانتے ہیں کہ کترینہ کیف نے ابھی تک بجرنگی بھائی جان کیوں نہیں دیکھی ہے نا, مزیدار گوسپ. تو سنتے رہیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں, یعنی نصرت جہاں کے ساتھ. آگے بڑھنے سے پہلے بات کر لیں اجے دیوگن کی فلم درشیم کی.
میں تو صرف ایک چوتھی فیل عام آدمی ہوں جس کی ایک بیوی ہے اور دو بیٹیاں, یہی میری دنیا ہے.
جو ہے ساؤتھ کی ریمکس. تو نمرتا, کیسی رہی فلم درشیم؟
درشیم نا ایک بہت فیمس مووی رہ چکی ہے ملیالم میں. جیتو جوسف نے بنائی تھی 2013 میں, اور اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کے بعد اس کا تیلگو اور کنڈا ورژن ہوا, اور ابھی ریسنٹلی کمل ہاسن نے اسے تامل میں کیا پاپناسم نام سے. میں نے ملیالم ورژن بھی دیکھا ہے, میں نے پاپناسم بھی دیکھی ہے تامل ورژن, اور اب میں نے ہندی ورژن بھی دیکھا ہے. تو کہیں پہ مجھے لگا کہ شاید اجے دیوگن کا جو ہندی ورژن ہے مجھے اتنا امپیکٹ نہیں چھوڑ پایا میرے اوپر इतनी अजय देवगन का वर्जन, क्योंकि मैंने वो दो फिल्में पहले देख ली थी। बुरे नहीं है जैसे मैं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप देखें और कहें वाओ टबू वाओ अजय देवगन, ऐसा कुछ नहीं है। 5 में से 2.5 नंबर दे दूंगी।
इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलब ही कहे या खुद गर्ज।
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है।
पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास की फिल्मों का मौसम कब आया और कब गया लोगों को पता ही नहीं चला। उनकी फिल्म क्रिएटर 3D कब आई और चली भी गई। खैर अब्बास साहब, ये बताएं आजकल क्या कर रहे हैं, कोई नई ऑफर है आपके पास?
जी ऑफर्स तो बहुत हो रही हैं, लेकिन बस देखभाल के करूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। गलतियां अब जिंदगी में मजीद करने का मैं मुतमिल नहीं हो सकता, तो जो भी प्रोजेक्ट होगा रिगार्डलेस, वो पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, इंग्लिस्तान से हो या तुर्कमानिस्तान से हो, वो प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कोई दम होना चाहिए। इवन क्रीचर भी अक्सर लोग कहते हैं कि आपने क्या फिल्म कर डाली, वो तो एक अजीब सी, कुछ अजीब सा जॉनर था, बट इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म और एक वो एक नई तरह की फिल्म थी। वो लोगों को कुछ को हजम हुई, कुछ को नहीं हुई, बट अगेन इट वाज नॉट अ यूजुअल फिल्म।
बिल्कुल सही कहा अब्बास साहब ने, फिल्म चाहे यूजुअल हो ना हो लेकिन फिल्म के गाने बड़े मधुर थे।
नामे वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी, दर्द जो सीने में उठता है नहीं समझा यहाँ कोई।
आज मैं सिर्फ अपनी ही नहीं तुम्हारी पहचान भी अपने साथ लेकर आया हूं। तुम करण और मैं अर्जुन, हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है।
इस वक्त बॉलीवुड का मौसम भी बड़ा सुहाना है भाई, दोस्ती और मोहब्बत की अच्छी अच्छी बातें जो हो रही हैं। अब शाहरुख खान और सलमान खान को ही ले लीजिए, अगली ईद पर सलमान खान की सुल्तान और शाहरुख की रईस रिलीज होने वाली है। अब पूरे मीडिया में शोर बरपा है कि भाई दोनों का टकराव होने वाला है, बड़ी टेंशन है, तो शाहरुख क्या वाकई क्लैश होगा?
फर्स्ट इज नॉट अ क्लैश एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्वड इन बोथ द फिल्म्स आर एक्चुअली फ्रेंड्स। आदि इज प्रोड्यूसिंग इट, सलमान्स एक्टिंग इन इट। आई थिंक यस एब्सोल्युटली बिजनेस विल गेट डिवाइडेड, लेकिन हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो हर चीज साथ साथ करेंगे, तो फिल्म भी साथ में रिलीज करेंगे, एंड देयर इज नथिंग लाइक अ क्लैश। एंड एज फार एज द होल टीम ऑन बोथ साइड इज कंसर्न, वी आर वेरी रिस्पेक्टेबल लविंग एंड फ्रेंडली पीपल विद ईच अदर ऑल्सो, सो वील वर्क आउट थिंग्स दैट वी गेट द बेस्ट बिजनेस टाइम एज पॉसिबल।
क्या बात है, वैसे दोस्ती की आग उधर भी उतनी ही भड़की हुई है। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए किस तरह सलमान शाहरुख और आमिर की तारीफें कर रहे हैं।
फैक्ट दैट वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ यू नो कवरेज यू नो फॉर बजरंगी भाईजान, इट इज बिकॉज़ ऑफ शाहरुख एंड आमिर, इज बिकॉज़ दे वर द वंस हु रिलीज्ड द पोस्टर फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट लुक, सो देयर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज बिकॉज़ ऑफ माय टू बडी ब्रदर्स।
अच्छा है भाई, लोग तो चाहते हैं कि आप दोनों एक मौके पर दो अलग अलग फिल्मों में नहीं बल्कि एक साथ एक ही फिल्म में नजर आए। सलमान की बात हो और बजरंगी भाईजान का जिक्र ना है और ऊपर से कतरीना कैफ की बात हो तो क्या कहिए।
हाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि कतरीना ने अभी तक बजरंगी भाईजान नहीं देखी? कतरीना, क्या वाकई आपने फिल्म नहीं देखी?
नो आई डिडंट सी इट येट, बट आई एम डेफिनेटली गोना सी इट बिटवीन टुडे एंड टुमारो। Saif is saying I'm the only person in the country who has not seen it yet. But I saw lots of bits and portions during the making of it. Kabir would show me every now and then some song he'd shot or something. And then he'd show me the little girl in the movie and say that she looks like you.
Kya se kya ho gaya te।
को पुकारे मेरा प्यार, आ जा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
ये वो आवाज है जिसे भारत के अजीम गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज के बहुत करीब कहा जाता है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल और मेहनत के बाद बॉलीवुड में एक अहम मकाम हासिल किया है, और ये है सोनू निगम। भारतीय क्लासिक की सिंगर उस्ताद गुलाम मुस्तफा के शागिर्द सोनू निगम ने 4 साल की उम्र से गाना गाना शुरू किया। उनके वालिद भी एक सिंगर थे और सोनू मुख्तलिफ शोज और पार्टियों में अपने वालिद के साथ गाने गाया करते थे। शुरू से ही उनका मुवाजना मोहम्मद रफी के साथ किया जाता रहा और मोहम्मद रफी के गानों पर उनकी एक एल्बम भी रिलीज हुई थी।
क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
स्ट्रगल के बाद 1990 में उन्होंने फिल्म जन्म के लिए एज ए प्लेबैक सिंगर अपना पहला गाना दिया। उसके बाद आई फिल्म परदेश, जिसने उन्हें उनका पहला हिट सॉन्ग दिया।
Then the song that actually gave me the commercial success was ये दिल दीवाना from परदेश। And after that my albums तू कभी जानेगी from किस्मत, then बिजुरिया from मौसम, दीवाना album, जान album, याद album, सूरज मध्यम, यो मैं सोनिया, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, मैं हूं ना, जीने के चार दिन, तेरी शर्ट दम है ता बटन सुनिए, क्लासिकली माइल्ड, रफी रेजरेक्टेड।
ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा।
फिर क्या था, सोनू के हिट गानों का सिलसिला शुरू हुआ। सोनू ने बेशुमार जबानों में कई गाने गाए, जिनमें पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, नेपाली और मराठी शामिल हैं।
हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी।
लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद भी सोनू का कहना है कि पांव जमीन पर रहने चाहिए और मुख्तलिफ सिंगर्स में हेल्दी मुकाबला होना चाहिए।
शुड नॉट बी टू प्रूडेंट और टू प्राउड कि मैं तो बहुत अच्छा गा सकता हूँ, तू कौन है, ये भी एटीट्यूड रॉन्ग है। दिस इज ये कोई नहीं करता। सुरेश जी इतने बड़े सिंगर हैं, पर मैंने कभी सुरेश जी को ऐसे किसी का मजाक उड़ा तो देखा नहीं। तलत जी हमारे सामने बैठे, अभी जी तरह सब बैठे हुए हैं। वी एज सिंगर्स वी कैन प्रॉपर्ली असेस अदर सिंगर्स, बट किसी का मॉकरी जो लोग करते हैं या किसी को कंपेयर करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग व्हिच आई सी पीपल डूइंग इज लता मंगेशकर बेटर है कि आशा भोसले बेटर है।
सोनू ने टीवी रियलिटी शोज करने के अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपोजर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है।
किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको हमें लिखिएगा जरूर। तो अब मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
पाकिस्तानी टीवी और स्टेज के मारूफ मजाहिया अदाकार फरीद खान तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए हैं। फरीद खान पिछले कई बरसों से मुंह के सरतान में मुब्तला थे और उनके घर वालों के मुताबिक उनके 5 ऑपरेशन हो चुके थे, मगर महंगे इलाज की वजह से वो आखिरी दिनों में माली परेशानी का भी शिकार रहे। फरीद खान ने अपने कैरियर का आगाज 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से बहसियत गुलूकार और ड्रामा आर्टिस्ट किया था। उनका शुमार पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी के मेमारों में होता है। इस खबर की मजीद तफसील हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डोमिनिक डिलागे और इस्लामाबाद से उनका साथ दिया आमिर सिद्दीक ने। عمر آفریدی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنیے.
افغان طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور نے امن مذاکرات کی حمایت سے دستبردار ہوتے ہوئے مذاکرات کو دشمن کی پروپیگنڈا مہم قرار دیا ہے. ادھر طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا اختر منصور کی نئے امیر کے طور پر تقرری میں طالبان سپریم کونسل سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، اس لیے طالبان اپنے شورا اجلاس میں نئے سربراہ کا انتخاب کریں گے. پاکستان کے صوبے سندھ میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے سندھ کے علاقوں میں ایمرجنسی کی وارننگ جاری کر دی ہے. حکام کہتے ہیں کہ بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی سطح حکومتی اندازوں سے زیادہ بلند ہو سکتی ہے. ادھر بھارتی ریاست منی پور میں بارشوں کے باعث آنے والی لینڈ سلائڈنگ سے کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کئی مکانات بھی مٹی کے تودوں تلے دب گئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ یمن کی مفرور حکومت کے نائب صدر کابینہ کے کچھ اراکین کے ہمراہ جنوبی شہر عدن پہنچے ہیں. عدن سے حوثی باغیوں کی پسپائی کے بعد وہ یہاں آنے والے پہلے اعلی عہدیدار ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.